كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم.
میرے مرشد میرے شیخ شیخ العرب والعجم حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں یہ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ نصیحت فرماتے رہیے. اس کا ترجمہ کریں گے نصیحت فرماتے رہیے. اس کی وجہ کیا ہے کہ امر ہے اور امر بنتا ہے مضارع سے. رشید صاحب تھوڑا سا اس طرف کو کھس کے، ہاں اس طرف تھوڑا سا بس. اب ٹھیک، امر بنتا ہے مضارع سے. مضارع میں دو زمانہ ہوتا ہے، حال یعنی پریزنٹ اور موجودہ، اور فیوچر یعنی مستقبل. لہذا اس کی میں جب امر بنا مضارع سے تو اس کی ایک صفت اور خصوصیت یہ کہ اس میں تجدد استمرار کی شان ہوتی ہے، تسلسل اور کنٹینیویشن. تو اب ترجمہ کیا بنے گا کہ ذکر نصیحت فرماتے رہیے. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ بے شک نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے اور دیتی رہے گی. تنفع مضارع ہے نا، لہذا فائدہ دیتی ہے اور دیتی رہے گی. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، فإن الذکر تنفع المؤمنین، یہ جملہ اسمیہ ہے. ان الذکر تنفع المؤمنین یہ جملہ اسمیہ ہے جو ثبوت پر اور دوام پر دلالت کرتا ہے. لہذا کیوں نہیں فائدہ ہوگا؟ ایک تو ارشاد خداوند تعالی اور اوپر سے جملہ اسمیہ، تو ثبوت پر اور دوام پر دلالت کرتا ہے، لہذا اس سے فائدہ ضرور ہوگا نصیحت فرمانے سے. لیکن وہ فائدہ کب ہوگا یہ چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لہذا اس لیے ذکر جو امر ہے، تجدد استمرار ہے، جس کے اندر بار بار نصیحت کرنے کا حکم ہے، اب اس میں فائدہ کب ہوگا یہ اللہ جانتے ہیں. ہوگا ضرور، کیونکہ میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ اکابر علماء اولیاء اللہ میں سے گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نصیحت سے مجھ کو فائدہ نہیں ہوتا، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ فائدہ ہوتا ہے، تنفع المؤمنین، مومنین کو فائدہ ہوتا ہے اور ہوگا. یہ کہتا ہے مجھے نہیں ہوتا نہ ہوگا، ایمان کی خیر منائے. ایک بات اور فرمائی میرے مرشد نے کہ نصیحت کرنے سے نصیحت کرنے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی تو مومن ہے نا. تو یہ تھوڑی ہے کہ یہ نفع اس میں مطلق ہے، نہ لازم نہ متعدی، کوئی ذکر تو نہیں ہے نا کہ جی متعدی فائدہ تو ہوگا لازم فائدہ نہیں ہوگا. یعنی جس کو نصیحت کریں گے اس کو فائدہ تو ہوگا اور جو نصیحت کرے گا اس کا کوئی ذکر نہیں, ایسا نہیں, عام ہے, مطلق ہے. لہذا اس میں نفع لازم بھی ہے, نفع متعدی بھی ہے. یعنی نصیحت کرنے والے کو بھی فائدہ ہوگا اور نصیحت جس کو کی جائے اس کو بھی ضرور فائدہ ہوگا. لیکن قاعدہ یہ ہے کہ ان کہ اذا ثبت الشیء ثبت بلوازمہ, جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اپنے لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے. جیسے بیوی شادی کے بعد کہے کہ مجھے مرنڈا پلاؤ, اس نے نکالا نکاح نامہ, کا اس میں تو نہیں لکھا کہ تجھے مرنڈا پلانی ہے. نکاح نامے میں روٹی کپڑا مکان بھی نہیں لکھا ہوتا کہ روٹی بھی دینی ہے, کپڑا بھی دینا ہے, مکان بھی دینا ہے, یہ بھی نہیں لکھا ہوتا. دینا ہے کہ نہیں دینا؟ کیوں؟ اذا ثبت الشیء ثبت بلوازمہ, جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو وہ ماں اپنے لوازمات کے سے ثابت ہوتی ہے. لازم اور ملزوم یہی ہے. لہذا ہر چیز کے اصول ہیں, نصیحت کرنے کے بھی اصول ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, کہ اللہ اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے, کیسے؟ حکمت کے ساتھ. یعنی روٹی کو توے پہ ڈالنے سے پہلے توے کو گرم کیا جائے, روٹی کو توے پہ ڈالنے سے پہلے توے کو پہلے گرم کرے پھر روٹی ڈالی جاتی ہے. ٹھنڈے توے پہ اگر روٹی ڈالی, محنت بیکار, آٹا بیکار, توا بھی خراب ہوگا. اس لیے توے کو پہلے گرم کرتے ہیں. زیادہ حکمت یہی ہے. سبحان اللہ, میرے پیارے مرشد, میرے شیخ فرماتے ہیں حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, حضرت کی خدمت میں, دیکھو قریب بیٹھو اور قریب بیٹھو نا, حضرت کی خدمت میں ایک شخص آیا, اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی. اور مسئلہ یہی ہے مرد حضرات کے لیے, مردوں کے لیے شلوار کو ٹخنے سے نیچے کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اور یہ مسئلہ ٹخنے چھپانے کا نہیں ہے بلکہ ٹخنے سے نیچے لٹکانے کا ہے. اس بال اظہار سے مراد لٹکانا ہے نہ کہ چھپانا. لہذا اس سے مراد وہ لباس ہے جو نازل ہو, یعنی اوپر سے آ رہا ہے تب وہ لٹکے گا, کیونکہ اگر چھپانے کا مسئلہ ہو تو پھر موزے سے بھی تو چھپتا ہے. اس لیے مسئلہ لٹکانے کا نہیں, لٹکانے کا ہے, چھپانے کا نہیں. کیونکہ اگر تقریر میں کہا کہ ٹخنے میں چھپاؤ مردوں سے تو پھر تو آئے گا کہ موزے سے بھی نہ چھپاؤ. نہیں, یوں کہا جائے گا نیچے نہ لٹکاؤ. یہ علمی باریکی ہے. تو وہ لباس جو نازل ہے یعنی اوپر سے نیچے آ رہا ہے, اس سے ٹخنوں کو نہ, ٹخنوں سے نیچے نہ لٹکے, وہ چھپنے کا مسئلہ نہیں ہے. دادا وہ لباس جیسے موزہ ہے, موزے سے ٹخنے چھپتے ہیں, کوئی گناہ نہیں. درست, میرے مرشد فرماتے کہ وہ موزہ گھٹنے تک بنا لو, کمر تک بنا لو, چاہے گردن تک بنا لو, کوئی گناہ نہیں ملے گا. حضرت والا نے اس کو ایسے سمجھایا. تو شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے, ایک شخص مجلس میں آیا, اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے. جب مجلس ختم ہوئی, حضرت نے فرمایا بھائی آپ رک جائیں, آپ سے ضروری کام. سب حضرات کو بھیج دی. شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میرے اندر ایک بیماری ہے اس شخص سے. اس نے کہا حضرت وہ کیا؟ فرمایا میرے اندر بیماری ہے کہ میری شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو جاتی. تم ایک کام کرو, میں کھڑا ہوتا ہوں, ذرا میری شلوار دیکھ لو کہ ٹخنے سے نیچے تو نہیں ہے. اور یہ کہہ کر حضرت کھڑے ہوئے. ابھی شاہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم کبیر, محدث عظیم, مفسر, اللہ والے, متبع شریعت, متبع سنت. حضرت کا یہ عمل ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ بس وہ شخص رونے لگا. اس نے کہا حضرت یہ بیماری آپ کے اندر نہیں, میرے اندر ہے. میری عادت ہے کہ میں اپنی شلوار کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہوں. اور کہا حضرت میں وعدہ کرتا ہوں اب میں, آپ نے مجھ کو جس انداز سے سمجھایا, اب میں ابھی کبھی اپنی شلوار کو ٹخنے سے نیچے نہیں کروں گا. یہ ہے حکمت, کہ کس حکمت سے اور کس پیارے موعظہ حسنہ, کس پیارے انداز سے سمجھا دیا. اس لیے نصیحت کرنے والے کو نصیحت کرنا یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے کہ نصیحت کرنی کیسے ہے. ایسا نہ ہو کہ ہماری نصیحت سے اگلا آدمی بجائے دین کے قریب ہونے کے مزید دور ہو جائے. ہاں اگر کسی کے اندر اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے, اگر قسمت میں ہدایت نہیں ہے پھر کیا. جن اللہ والوں کی, جن علماء کی صحبتوں سے, مجلسوں سے سب اللہ کی محبت اور تعلق حاصل کر رہے ہیں, اگر کوئی آدمی وہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی اس قرب اور تعلق سے محروم ہے تو یہ تو اللہ کی طرف سے وہ نظام ہے. اہلیہ لوتے نبی ہو کافرہ, اہلیہ لوتے نبی ہو کافرہ, اور زوجہ فرعون ہوئے طاہرہ. اہلیہ لوتے نبی ہو کافرہ, زوجہ فرعون ہوئے طاہرہ. کعبے میں پیدا کرے وہ زندیق کو, کعبے میں پیدا کرے وہ زندیق کو, اور لاوے بتخانے سے وہ صدیق کو. ابو جہل کعبے میں پیدا ہوا, کعبے شریف میں حالت طواف میں, اللہ اکبر. اور ابراہیم علیہ السلام ان کے والد بت تراشتے تھے. کتنی عجیب بات ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بت کو تراش کر, اپنے ہی ہاتھوں سے اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ دے دے, ہمیں یہ دے دے. پھر جب ہندوؤں کا تہوار کا زمانہ آتا ہے تو پھر بتوں پر سیل لگتی ہے, ڈسکاؤنٹڈ ریٹ میں بت ملتے ہیں, بائی ٹو گیٹ ون فری, دو خریدو ایک مفت میں لے جاؤ, دو خدا خریدو ایک خدا تمہیں مفت میں مل جائے گا. کیا عالم ہے. اس لیے بجائے اس کے کہ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھے, اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہم کو ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا احسان, آپ کا کرم کہ ہدایت کو ہمارے لیے آسان فرما دیا اور ہم پر کھول دیا. اس لیے حقیر نہ سمجھے, حقیر نہ سمجھے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. ابراہیم علیہ السلام بت تراش کے بیٹے, لیکن اللہ کی شان ہے بت تراش کے گھر میں ابراہیم خلیل اللہ. کعبے میں پیدا کرے وہ زندیق کو, لاوے بتخانے سے وہ صدیق کو. دیر کو مسجد کرے, مسجد کو دیر, دیر کو مندر کو کہتے ہیں, دیر کو مسجد کرے, مسجد کو دیر, غیر کو اپنا کرے, اپنے کو غیر. عقل سے برتر ہے خدائی تھی, فہم سے بالا ہے خدائی تھی. تو نصیحت کرنے کے لیے نصیحت کرنے والے کے ذمے ہے کہ وہ بھی نصیحت کرنا سیکھے. کرنا کیسے ہے اس نصیحت کو, کہ وہ قریب آئے. اور پھر اس کے لیے ایک ادب یہ بھی ہے، نصیحت کرنے والا حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو نصیحت کرنے والا اپنے کو بھنگی سمجھے، اور جس کو نصیحت کرے اس کو شہزادہ سمجھے. کوئی بٹن بند کر لو، ہاں اپنا سینہ ذرا مت دکھاؤ، سینہ مثل حسینہ، جس کو آیا جس کو دیکھ کر مجھے آ رہا ہے پسینہ. سینہ مثل حسینہ، جس کو دیکھ کر آ رہا ہے مجھے پسینہ. تو گریبان کھلنا اس کے لیے اجازت ہے کہ جس کے سینے پر بال اس کو اجازت ہے، جس کا سینہ فارغ البال ہو تو صحرا سینہ ہی نہیں بنے گا، جہاں فلسطینی چھاپا مار اتر جائیں گے. اس لیے ہر سنت کے لیے دیکھو حکمت ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھ لیا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کھلا ہوتا تھا، اب اس زمانے میں آفتاب نبوت کے غروب سے چھپ جانے کے بعد زمانہ جتنا بڑھ رہا ہے، سورج جتنا ڈوبتا دیر ہونے میں ڈوبنے میں جتنی دیر ہو جاتی ہے ڈوبنے کے بعد اندھیرے بڑھتے نہیں بڑھتے. اب ایک آدمی بالکل سینہ فارغ البال ہے، کم عمر ہے، اس نے سینہ کھول لیا، جی میں سنت پر عمل کر رہا ہوں، سارے فلسطینی چھاپا مار پہنچ جائیں گے وہاں. اس لیے سرما لگانا سنت ہے، لیکن اس کا بھی کیسے کرے اہتمام کہ اس کو رات کے وقت لگائے اور صبح دھو ڈالے. اگر وہ اپنی نشیلی سرمگی اور غزالہ آنکھیں، نشیلی اینڈ سرمگی اینڈ غزالہ آنکھیں اور کجلائی بھی آنکھیں لے کر گھومے گا تو یاروں کی لائن لگ جائے گی بھائی. اس لیے مسئلہ یہی ہے کہ بالوں کی بھی تین سنتیں ہیں، پٹے بال لیکن کان کی لو تک، جو لوگ گردن تک پٹے بال رکھتے ہیں یہ خلاف سنت ہے، یہ بڑے بڑے بال یہ خلاف سنت ہے. کان کی لو تک ہے وہ اصل سنت ہے، یہ لمبے یہاں تک نہیں ہے، یہ تو معشوق بننے کا شوق ہے، یہ تو معشوق ہے، لہذا وہ کان کی لو تک ہے. دوسری سنت کے بالکل برابر کر دیں، ادھر سے ایک انچ، ادھر سے ایک انچ، ادھر سے ایک انچ، ہر طرف سے ایک انچ، ہر طرف سے ایک ایک انچ برابر، اوپر سے چھجا نیچے سے پیالی رکھ کے کاٹا کے کاٹ دو، یہ درست نہیں، سب طرف سے برابر ہو. کہ ٹوپی رکھی باقی جو بچے حجام سے کہا اس کو گھما دو. دو سنت. تیسری سنت یہ ہے کہ گنجا کرنا، یہ بھی سنت ہے. اب رہی بات ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں سے افضل کون ہے، کون سی سنت ہے، تین سنتیں افضل کون سی؟ تو اس کا فیصلہ، کیونکہ اگر کسی کے سامنے پیش کرو تو کہتے ہیں کہ افضل جو ہے وہ پٹے بال رکھنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کے اندر آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بالوں کے دشمن مشہور تھے. کیسے؟ ہر وقت سر منڈا کے رہتے تھے، ان کا سر ہر وقت گنجا اور منڈا ہوا رہتا تھا. بالوں کے دشمن، اس طرح حالات میں آئے کہ بالوں کے دشمن. تو اب یہ ہوا کہ ایک تو ہمارا فیصلہ ہو کہ ہم کہیں کہ افضل عمل اور سنت عمل، اور ایک صحابی کا عمل ہے، اور صحابی بھی کس درجے کے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درجے کے صحابی، کبار صحابہ، جو مزاج نبوت، ذوق نبوت کو سمجھنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوتی لنگی کا استعمال فرماتے تھے، حضرت علی شلوار خرید کر لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. اور رہی بات، تو سر منڈا کر رہتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی، ایسے بالوں کے دشمن مشہور. اور اس زمانے میں تو پھر دیکھا یہی، جو پٹے بال رکھ لے، ایک تو کان کے مطابق رکھتے نہیں، رکھتے اتنے لمبے لمبے ہیں، پھر ہیرو بھی کبھی یوں کریں گے کبھی یوں کریں گے گردن کو ہلا ہلا کر, صحیح کہہ رہا ہوں نا. تو ان کا مقصد سنت نہیں ہے, کیونکہ اگر سنت ہی مقصد ہے تو جناب آپ نے بال تو اتنے بڑے رکھے, داڑھی کیوں نہیں رکھی؟ اگر سنت کے عاشق ہیں تو بال اتنے بڑے رکھے, شلوار ٹخنوں سے نیچے کیوں ہیں؟ تو سنت کے عاشق سے پوچھا جائے کہ جناب آپ جب سنت کے عاشق ہیں تو نماز کی سنتیں سنائیے, پتہ چلا نماز سنت کے مطابق سے نہیں. تو سارا مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ سنت کا نہیں ہے, سنت کا نام لے کر اپنے نفس کی پیروی ہے. اس لیے تو کسی شیخ کی صحبت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ہر عمل کو سنت بنا کر پیش کریں گے, شیخ کی رائے, اللہ والوں کی رائے بتائیں گے. کیونکہ قاعدہ یہ ہے رائے العلیل علیل, علیل بیمار کی رائے بھی بیمار ہوتی ہے, بیمار کی رائے بھی بیمار ہوتی ہے. لہذا مسئلہ سنت کا نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ ہمیں اچھے لگتے ہیں. تو اگر اچھے لگتے ہیں تو یوں بولو کہ ہمیں اچھے لگتے ہیں اس لیے رکھا ہے, پھر سنت کا نام نہیں لینا چاہیے. یہ سنت کے ساتھ مذاق ہے. اور گنجے بال افضل اس زمانے میں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ زمانہ نازک ہے میر صاحب, زمانہ نازک ہے میر صاحب, دونوں ہاتھوں سے تھامیے شلوار. زمانہ نازک ہے, فتنوں کا زمانہ ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم اپنے فلیٹ کے باہر کھڑے تھے تو ایک لڑکی نے اوپر سے اپنا موبائل نمبر بھی ٹھینک دیا, ایسا حال, ایسے حالات. میں نے نمبر بھی بدل دیا پھر بھی مجھے مس کالیں آ رہی ہیں, مس کالیں کر رہی ہے. تو اس لیے افضل یہی ہے کہ بالوں کو مونڈا کر رہے ہیں, یہ افضل ہے. اور جب شادی ہو جائے تھوڑے تھوڑے بال رکھیں, زیادہ بڑے بال نہ رکھیں, یہ خون بھی چوستے ہیں. اللہ کی عجیب شان ہے, اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام ہے کہ عورتوں کے بڑے بال ان کی صحت کی ضمانت ہے. عجیب بات ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ عورتوں کے بڑے بال ان کی صحت کی ضمانت ہے اور مردوں کے چھوٹے بال میں ان کے لیے صحت ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. لہذا آپ دیکھ لیں, مرد کی عمر بڑی ہوتی ہے گنجا ہو جاتا ہے. ایک بچہ حجام کے پاس گیا, پوچھا کون سا ہیئر اسٹائل بناؤ, سلمان خان, شاہ رخ خان, کون سے خان کا اسٹائل بناؤ؟ اس نے کہا ہمارے ابا گلاب خان کا اسٹائل بنا دو. کہا وہ اسٹائل کیسا ہے بھائی؟ یہ تو ہم نے نہیں سنا. کہا بیچ میں سے گنجا, سائڈ میں سے جھال. آپ دیکھیں مرد گنجے ہوں گے, ایک نہیں کثرت سے ملیں گے, صحیح ہے نا؟ لیکن عورتوں کو گنجا دیکھا کیوں جناب؟ الا کسی کو کوئی بیماری ہو, ایک ہزاروں میں سے, دس ہزار میں سے ایک مثال ملتی ہے نا ڈاکٹر صاحب. لیکن عورتیں ان کے بال رہتے ہیں, مرد کے سر کے بال اڑ جاتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے, اللہ کی شان. اور یہی مسئلہ جو ہے مونچھوں کا ہے. دیکھیے انسان جس سے محبت کرتا ہے تو محبت کے تین درجے ہیں, تین باتیں محبت میں. نمبر ایک, محبوب کو ناراض کرنا, ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ محبوب کو ناراض نہ کرنا, اور تیسرا محبوب کو خوش کرنا. ٹھیک ہے نا؟ محبت میں تین چیزیں ہوگی نا, ایک ہے ناراض کرنا, ایک ہے ناراض نہ کرنا, نمبر تین خوش کرنا. ٹھیک ہے نا جی؟ اگر ہم نے مونچھیں اس کنارے پر آ گئی, مردوں کے لیے مسئلہ, یہ مونچھ اس کنارے پر آ گئی تو یہ محبوب کو ناراض کر دیا ہم نے. اگر ہم نے مونچھیں ایسی رکھی کہ اس کنارے پر آ گئی تو ہم نے محبوب کو, یعنی اللہ تعالی کو, اور محبوب سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو ناراض کر دیا. اور اگر اس کنارے کو کھول لیا تو ناراضگی سے بچ گئے, لیکن خوش بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے نا, ایک ہے ناراض نہ کرنا, ایک ہے خوش کرنا, دونوں باتوں میں فرق ہے کہ نہیں بھائی؟ فرق ہے نا, ایک ہے ناراض نہ کرنا, ایک ہے خوش کرنا. لہذا ایک ہے پاس ہونا اور ایک ہے اول نمبر آنا, فرق ہے نا. پاس ہو گیا ٹھیک ہے, اگلی جماعت میں چلا جائے گا. نیازی صاحب ایک صاحب تھے, ان نے اپنے بچے سے کہا, انہوں نے کہا دیکھ اگر تو پاس نہیں ہو نا تو مجھے اپنے ابا نہیں بولنا. اب رپورٹ کارڈ آئی, باپ نے پوچھا ہاں بھائی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بس کیا بتاؤں نیازی صاحب, ابا بولنے سے منع کیا تھا نا. انہوں نے کہا بس کیا بتاؤں نیازی صاحب, بس اسی کلاس میں رہ گیا. استاد کہہ رہے ہیں بھی اور محنت کرو, بس کیا بتاؤں نیازی صاحب. تو ایک ہے پاس ہونا اور ایک ہے اول نمبر آنا, دونوں میں فرق ہے نا. آ دیکھیے, دال سے بھی تو پیٹ بھرتا ہے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ چکن کڑھائی مل جائے, مٹن کڑھائی, گرین کڑھائی, وائٹ کڑھائی, کئی قسم کی کڑھائی ہیں نا. اور ہمارا یہ حال ہو کہ پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں. تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھ کو مرغی گوشت ملے, جب دال اور سبزی میں سے بھی تو پیٹ بھرتا ہے, لیکن ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں مجھے بڑھیا کھانا ملے. لہذا دنیا میں ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم دنیا کے معاملے کے اندر یہ چاہتے ہیں اعلیٰ اور برتر کی طرف چاہیں, ایسا ہی ہے نا جناب؟ تو یاد رکھنا میرے پیارے دوستو, دین کے اندر بھی یہ ہے پاس ہونا, اس کنارے کو کھول لیا, اور افضل اور اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ اپنی مونچھوں کو صاف کر دیں. یہ سنت اور افضل اور اعلیٰ درجہ یہی ہے. اس لیے حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحفو الشوارب, اور ایک روایت میں اقصو الشوارب بھی ہے. لہذا اس کے معنی یہی ہے کہ مونچھے کو کاٹنے میں اتنا مبالغہ کرنا کہ کاٹتے کاٹتے بالکل مبالغہ کرتے کرتے بالکل ختم کر دیں, یہ اخفاء اور اقصا کہلاتا ہے. لہذا صحابہ کا عمل بھی ہے, لکھا ہے بخاری شریف کی حدیث کہ اتنی مونچھوں کو کاٹتے تھے کہ کھال جلد کا رنگ نظر آنے لگتا تھا, یعنی کینچی سے کاٹتے کاٹتے اتنا مبالغہ کرے کہ رنگ نظر آنے لگا, یہ اعلیٰ اور افضل درجہ. تو میرے پیارے دوستو, دین سکھانے کے لیے حکمت چاہیے, لہذا نصیحت سے فائدہ ضرور ہوتا ہے, نصیحت سے فائدہ ضرور ہوتا ہے. میرے مرشد میرے شیخ نے سنایا کہ حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں بیت الخلاء میں تھا, دو آدمی باہر باتیں کر رہے تھے, تو ایک آدمی نے دوسرے سے کہنے لگا کہ وہ جو فلاں شخص ہے نا وہ نماز نہیں پڑھتا, میں نے اس کو نماز کے لیے کہا لیکن وہ پھر بھی نماز کو نہیں آتا, میں نے کہنا چھوڑ دیا. وہ فلاں آدمی نماز کو نہیں آتا تو میں نے کہنا چھوڑ دیا. دیکھو سفید چادر کا اصول ہمیشہ یاد رکھا کرو کہ ہمیشہ سوکھی چادر بچھایا کرو. دیکھو نا بغیر اس کے بھی بچھایا کرو. ہمیشہ اس کے پیچھے ایک چادر ہوتی ہے, اس لیے ایک چادر کے پیچھے وہ بچھواتے ہیں. سمجھ گئے آپ لوگ؟ سمجھ لینا, جس جو سمجھدار ہے اس کو یہ کام کرنا چاہیے تھا پہلے سے, جو جانتا ہے. ہمیشہ یاد رکھو کہ سفید چادر کے بعد ایک بغیر اس کے دری بچھائے کرو, بغیر چادر کے بھی دری. تو دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ایک کہہ رہے کہ میں نے اس کو نماز کے لیے کہا، اس نے نماز پڑھی نہیں بس میں نے کہنا چھوڑ دیا. تو حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسرے شخص نے کہا کہ جو تم اس کو نماز کو کہتے تھے اچھا کام کرتے تھے، اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تھا تو وہ برا کام کرتا تھا. اس نے برا کام چھوڑا نہیں، تم نے اچھا کام چھوڑ دیا. اس نے برا کام چھوڑا نہیں اور تم نے اچھا کام چھوڑ دیا. تو پتہ چلا کہ نصیحت اچھا کام تھا. اگر کوئی بات نہ مانے ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ شخص اگر کسی برائی پر ڈٹا ہوا اور جمع ہوا ہے وہ کام کرتا رہتا، ہم نہیں چھوڑتے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اکابر اولیاء اللہ میں سے، ہمارے بڑے، چور کو پھانسی دی گئی. ہوا یہ کہ پہلے اس کا ایک ہاتھ کاٹا، پھر دوسرا ہاتھ کاٹا، ایک پاؤں کاٹا، دوسرا پاؤں کاٹا، پھر بھی اس نے چوری نہیں چھوڑی. دیکھو سفید چادر کے پیچھے سوکھی چادر بچھاتے نہیں بچھاتے، ہے نا؟ ایک بغیر چادر دری بچھاتے ہیں، بغیر چادر والی بچھاتے ہیں نا. آپ نے ان کو سکھایا نہیں آپ کو، ہاں؟ نسوار نہیں کھائی آج کل. تو اس چور کو دیکھا، حضرت نے پوچھا بھائی یہ کون آدمی ہے جو لٹکا ہوا ہے، پھانسی اس کو ہی بتایا کہ حضرت یہ چور ہے، اور اس نے چوری کی ایک ہاتھ کاٹا، پھر چوری کی دوسرا ہاتھ کاٹا، پھر چوری کی پاؤں کاٹا، پھر چوری کی دوسرا پاؤں کاٹا، پھر آخر اس کو پھانسی چڑھا دیا گیا. یہ ظالم اپنی عادت نہیں چھوڑتا. حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ نے اس شخص کے جا کر پاؤں چومے. لوگوں نے کہا حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ایک چور کے پاؤں چوم رہے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، میں چور کے پاؤں نہیں چوم رہا، اس کی استقامت کے پاؤں چوم رہا ہوں. اس ظالم کو دیکھو کہ کتنی مرتبہ اس کو سزا ملی اور اس نے چوری کرنا نہیں چھوڑی. اگر ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں، ذرا ہمیں کسی نے اعتراض کر دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، فوراً نیک کام چھوڑ دیتے ہیں. فرماتے اس چور کی استقامت دیکھو، کتنا لوگوں نے اس کو برا بھلا کہا ہوگا، کیا کچھ کہا ہوگا، لیکن یہ اپنے کام سے ہٹا نہیں. ہم اللہ کی رضا اور خوشی کی آپ کی خاطر سے جب داڑھی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جب داڑھی رکھتے ہیں، کسی نے کہا رہے میاں کیا تم داڑھی رکھ رہے ہو، ارے کیا یہ ہے، وہ فوراً کٹوا دی. تو پتہ چلا چور کتنا مستقیم ہے کہ اپنے غلط کام پر کتنا ڈٹا رہا. اور آئے افسوس کی بات ہے کہ ہم نیک کام پر ڈٹتے نہیں ہیں. شلوار ٹخوں سے اوپر کی پر لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، فوراً نیچے کر لیا. اس لیے فرمایا کہ میں اس کو نہیں چوم رہا، اس کے پیر نہیں، اس کے پائے استقامت کے پیر کو چوم رہا ہوں. کہ یہ شخص اپنے کام میں کتنا منہمک ہے، اپنے کام میں کیسا یہ ڈٹا ہوا ہے کہ کتنا سارا جہاں خلاف ہے لیکن یہ چھوڑ نہیں رہا کام. اور ہم اللہ کی رضا اور خوشی کو ذرا ذرا سی باتوں پر چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے کوئی کام کیا، ہماری کسی نے تعریف نہیں کی، چھوڑ دیا. یا کسی نے ذرا اعتراض کیا، چھوڑ دیا. تو پتہ یہ چلا کہ ہم جو کام کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہی نہیں ہیں. کیونکہ اگر اللہ کے لیے کریں، اگر اللہ کے لیے کریں، مخلوق کچھ بھی کہتی رہے ہمیں اس بات کی کیا پرواہ ہے. پائے تو وہ دو آپ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ان دو شخصوں کی بات جو میں بیت الخلاء میں سن رہا تھا کہ ایک نے کہا میں نے نماز کی تاکید کی، اس شخص کو وہ سنتا نہیں، میں نے کہنا چھوڑ دیا. تو دوسرے نے کہا اچھا کام، برا کام اس نے چھوڑا نہیں، اچھا کام تم نے چھوڑ دیا. مولانا شبیر علی صاحب رحمت اللہ علیہ یہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بھتیجے تھے، اور حضرت کی حیات مبارکہ میں ہی یہ خانقاہ امدادیہ اشرفیہ تھانہ بھون کے محتمم بھی تھے، انتظام اہتمام انہی کے ہاتھ میں تھا. ماتے کہ میں نے ایک شخص سے کہا، وہ سگریٹ پیتا تھا، اور میرے مرشد فرماتے ہیں سگریٹ کیا ہے؟ سگ اور ریٹ. سگ مانے کتا اور ریٹ مانے چوہا. یعنی سگریٹ دو چیزوں کا مجموعہ ہے, کتے اور چوہے کا, سگ ریٹ. اس لیے سگریٹ کے دو سرے ہوتے ہیں نا, دو کونے ہوتے ہیں. ایک کونے پر کیا ہوتی ہے؟ آگ, اور دوسرے کونے پر احمق. بتائیے کوئی آدمی اپنی نوٹ کو آگ لگا کر اس کو پیے, اس کو آگ لگائے, آپ اس کو سمجھائیں گے نہیں سمجھائیں گے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ تو جو سگریٹ پی رہا ہے وہ بھی تو اپنے نوٹ کو آگ لگا رہا ہے, صحیح ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. ارے پہلے اس کو بند کرو, گھنٹی تو بند کرو اللہ کے بندے. انا للہ و انا الیہ. اس لیے اپنے موبائل کی گھنٹیوں کو دیکھو مسجد میں کیا عالم ہے. اپنے موبائل کی گھنٹیوں کا جائزہ لیں کیسا نہ ہو مسجد میں گانے اور میوزک. اگر کوئی آدمی اپنے نوٹ کو آگ لگائے آپ اس کو سمجھائیں گے کہ نہیں سمجھائیں گے کہ بھائی اپنے پیسوں کو آگ کیوں لگا رہے ہو, اتنی محنت سے کمایا. سگریٹ پینے والا کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی تو نوٹوں کو آگ لگا رہا ہے. تین دوست بیٹھے تھے, تو پہلے زمانے میں ایک مشین چھوٹی سی آتی تھی, میں نے دیکھی ہے وہ کافی بچپن میں اپنے, کہ اس میں تمباکو ڈالو اور کاغذ لگاؤ, اس کو یوں گھماؤ تو سگریٹ تیار ہو جاتی. پہلے زمانے میں نے دیکھی تھی, پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے, لیکن بعض لوگ اس وقت یہ کام کرتے تھے کہ وہ مشین اپنے ساتھ رکھتے تھے, تمباکو ڈالا, کاغذ لگایا اور وہ یوں گھومتی تھی اور سگریٹ تیار. دوست بیٹھے تھے تو ایک دوست نے کیا کیا, وہ نکالی اور جیب سے 500 روپے کا نوٹ نکالا, اس کو لگایا, تمباکو ڈالا, یوں گھمایا اور سگریٹ سے لگا لی. ادھر خان صاحب ان کے ایک دوست تھے, اس نے بھی 1000 کا نوٹ نکالا. اس نے کہا اس نے 500 بڑا کام کرے گا. اس نے 1000 کا نوٹ نکال کر لگایا, تمباکو ڈالا, گھمایا, سگریٹ تیار, سلگا لی. وہیں ایک مہمان بیٹھا تھا, اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کے چیک بک نکالی, 500,000 روپے کا چیک لکھا, اس کو لگایا, سگریٹ بنایا اور پی گیا. اتنی عجیب بات ہے میرے پیارے دوست. میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمتہ اللہ علیہ ایک بات فرماتے ہیں, بچے کی غذا ماں کے پیٹ میں چونکہ حیض سے اس کی نشو نما اور تربیت اور پرورش ہوتی ہے, لہذا ناف سے ناف میں ایک نال لگائی جاتی ہے, اس کو آول نال بولتے ہیں. اور جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے دائی اسی کو کاٹتی ہے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے, قاعدہ یہ ہے کہ غذا منہ سے جاتی ہے, قاعدہ ہے نا کہ غذا کا استعمال منہ سے ہے, لیکن بچے کی غذا ناف سے دی اللہ تعالی نے. کیوں فرماتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے نے دنیا میں آ کر منہ سے اللہ کا نام لینا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ناپاک خون کو منہ سے نہیں جانے دیا, منہ کو پاک رکھا اللہ نے. اللہ فرمایا کہ آ, اللہ تعالیٰ نے, دیکھو بھائی قریب قریب آ جائیے, آپ حضرات آ جائیے, قریب قریب آ جائیے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے منہ کو پاک رکھنے کا, کتنا صاف رکھنے کا کتنا اہتمام فرمایا کہ اس منہ سے اللہ کا نام لینا, لیکن ہم لوگ اپنے منہ کو گندا اور بدبودار کرتے ہیں, چاہے وہ سگریٹ کی شکل میں ہو, چاہے پتا نہیں ہے نا کچھ, یہ بھی ایک چیز ہے نا. ایک صاحب کے ایسے تھا, میں نے پوچھا آپ کو پھوڑا ہوا ہوا ہے, دانا نکل آیا ایسے پھولا ہوا, کہنے لگے ہاں وہ ایسے ہی دانا ہے. وہ سمجھے نہیں چاہے اس کو کیا پتا مولوی صاحب کو کہ چنڈی کیا ہوتی ہے. انہوں نے کہا ہاں دانا ہے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے, یعنی اس بیماری سے اس گندی عادت سے جان چھوڑا دے. خان صاحب تم ذرا کھڑے ہو, تم نے کتنے سال نسوار کھایا؟ 2 سال. چھوڑے ہوئے کتنے سال؟ 9 سال. 1 کم 10. دیکھو یہ سیمپل دکھا رہا ہوں میں. کتنے سال؟ 9 ایئرز, یعنی 1 کم 10 سال. اور چھوڑے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 4 سال تقریباً ہو گئے. ہم سے تعلق ہوا تو ماشاءاللہ. یہ مثال اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھو اگر انسان ہمت کرے چھوڑ سکتا ہے. ماشاءاللہ انسان ہمت کرے, فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہے. رہی بات, اصل میں سارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ سگریٹ ہو, پان ہو, نسوار ہو وغیرہ ذالکہ, اس قسم کی جتنی چیزیں, اس کا ایک مقصد ہے. اور وہ مقصد ہے لیٹرین میں لائن کلیئر کرانا. تو گویا کہ بھنگی رکھا ہوا ہے ایک, دھواں پیئیں گے وہ دھکا لگائے گا. ایک آدمی تھا اس کو قبض ہو گیا, تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا جا 40 روٹیاں لیا, اور 40 روٹیاں کھا گیا قبض کی حالت میں. بیٹے نے پوچھا کہ ابا تجھے قبض ہے, تو 40 روٹیاں کیوں کھا رہے ہیں؟ اس نے کہا بیٹا تو سمجھا نہیں, 40 روٹی کا وزن پڑے گا پریشر سے نکل جائے گا. تو یہی پریشر لگانا چاہتے ہیں, چاہے یا پان ہو کچھ بھی ہو. لادا ان کو دیکھیں آپ لیٹرین میں جاتے ہیں, دھواں یا جو بھی اپنی عادت بنائی دی ہے, اس کے لیے دوسرے نسخے موجود ہیں, تدابیر موجود ہیں. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو سگریٹ نہیں پیتا اس کو ایکسپورٹ نہیں ہوتا, جو نسوار نہیں کھاتا بھائی وہ بھی تو جاتا ہے لیٹرین, اس کے بھی تو طریقے ہیں, کام ہو رہا ہے. اگر قبض ہے, یہ زمانہ آج کل امرود کا زمانہ ہے, آپ امرود کھائیے انشاءاللہ تعالی بڑا قبض ٹوٹ جائے گا. باقی ڈاکٹر صاحب سے مزید تجویزیں پوچھ لیجیے کہ اپنے قبض کو کھلنے کا طریقہ کیا ہے, قبض کو بست بنانے کا طریقہ. تو سمجھانے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم کو مومن بنایا, یہ ان کا کرم ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنا نام لینے کی توفیق ہم کو عطا فرماتے ہیں. بیت الخلاء میں اللہ کا نام لینے کی اجازت ہے؟ منع ہے نا. اللہ پاک بیت الخلاء ناپاک جگہ, وہاں اللہ کا نام لینا منع ہے. آ ہمارے منہ میں اگر بدبو, دیکھیے جس آدمی کو جو عادت ہو, اگر اس قسم کی کوئی عادت ہو, لاکھ ٹوتھ پیسٹ کر لے, مسواک کر لے, اور دنداسا کچھ بھی کر لے, بدبو جاتی ہے؟ بس میرے پیارے دوستو, اس عادت کی وجہ سے, اس یہ چھوٹی سی عادت ہے, کہنے کو بظاہر ہے یہ چھوٹی سی بات ہے, بظاہر ہے یہ چھوٹی سی بات ہے, جہاں سوز مگر یہ چنگاریاں ہیں. کہنے کو جناب, کہنے کو کہنے دی داڑھی تو ایک چھوٹی سی بات ہے, اور ہم مونچھیں اس لیے رکھتے کہ جی مونچھوں سے روب پڑتا ہے, مردانگی کی علامت ہے مونچھ. اس لیے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں نا کہ ایک بات بتاؤ بھائی, لوگ کہتے ہیں روب مونچھوں میں ہے. تو امریکہ, یورپ اور یہ جو دوسرے ممالک ہیں, یہ مونچھ والوں سے ڈرتے ہیں یا داڑھی والوں سے؟ داڑھی والوں سے. تو پتہ چلا روب کس میں؟ داڑھی میں. کیونکہ ڈرتا انسان کس سے ہے؟ کیوں اتنی دور بیٹھ رہا ہوں نا, قریب آؤ. پتا چلا روب داڑھی میں, کیونکہ جس انسان جس چیز سے ڈرتا ہے اسی کے اندر تو روب ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو پتا چلا کہ روب مونچھوں میں نہیں ہے, روب کس میں؟ یہ داڑھی میں. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی داڑھی کا کیا ثبوت ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم سے اور احادیث مبارکہ اور تمام کتابیں سب ثبوت موجود ہے, لیکن ہم کہتے ہیں اس کو رہنے دو. ایک بات یہ بتاؤ, اپنے دل سے ذرا پوچھو کہ اگر ہم داڑھی رکھیں گے, اللہ تعالی اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہم سے خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ذرا اپنے دل سے پوچھے. مومن ایمان کی دولت اللہ تعالی نے اپنے کرم سے عطا فرمائی. کتنا مالک کا کرم ہے. اپنے دل سے پوچھیں ہم لوگ, مولوی سے نہ پوچھیں. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے استفتی قلبک, اپنے دل سے فتوا لو, اپنے دل سے فتوا لو, پوچھو دل سے, بتاؤ اس داڑھی سے اگر میں داڑھی رکھوں گا اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. ایک عالم کے پاس ایک شخص آیا, وہ حج کو جا رہا تھا, اس کی داڑھی نہیں تھی. اس نے کہا حضرت دعا فرمایا میں حج کو جا رہا ہوں. پوچھا مدینہ شریف جاؤ گے؟ نہ جی حضرت, مدینہ شریف کیسے نہیں جائیں گے. کیسے ہو سکتا ہے کہ عاشق حج کو جائے مدینہ شریف نہ جائے, کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ دیکھو قاعدہ یہ ہے کہ جب انسان کسی بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے تو اس کے لیے کچھ تحفہ لے کر جاتا ہے, ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا جی حضرت ایسا ہی ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہو تو ان کے لیے کچھ تحفہ بھی تو لے کر جاؤ. انہوں نے پوچھا حضرت کیا تحفہ لے کر جاؤں؟ فرمایا کہ تحفہ وہ لے کر جانا چاہیے کہ جس کو تحفہ دیا جائے وہ خوش ہو جائے, صحیح ہے نا, اپنی مرضی کا نہیں اس کی مرضی کا. تو تحفہ وہ ہو کہ جس کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائے. اس شخص نے پوچھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات سے خوش ہوں گے؟ ارے بیٹا دیکھو یہاں نماز مت پڑھو, چشماٹو پیچھے باہر جا کے نماز پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دیکھ کر خوش ہو, تو اس نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے خوش ہوتے تھے؟ تو عالم نے فرمایا حالات واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی سے بہت خوش ہوتے تھے. لہذا ایک روایت میں آتا ہے کہ کسرا ایران کا جو اس زمانے کا بادشاہ تھا اس کا نام تھا کسرا, ان کا لقب ہوتا تھا. تو کسرا کے دو سفیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو, ان کے کیا تھا داڑھی نہیں تھی, مونچھے بڑی بڑی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَرِهَنْ نَذْرُ إِلَيْهِمَا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نظر مبارک کو چہرے مبارک کو ان سے پھیر لیا اور فرمایا وَيْلَكُمَا, ہلاک ہو جاؤ تم, من امرکما, ایسا کرنے کا تمہیں کس نے حکم دیا؟ تو کیا کہتے ہیں امرنا ربنا کسرا, ہمیں ہمارے بادشاہ کسرا نے کہا کہ تم ایسے کرو کہ مونچھیں بڑی بڑی رکھو اور داڑھی کو کٹ. تب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ولیکن امرنی ربی, لیکن میرے رب کا حکم ہے جو ہم سب کا رب ہے, وفر اللحا واحف الشوارب, داڑیوں کو بڑھاؤ اور مونچھروں کو کتراؤ. کتنی عجیب بات ہے, آج ہم مسلمان الٹا معاملہ کر رہے ہیں. اور ایک روایت میں آپ نے یوں بھی فرمایا خالف المشرکین, مشرکین کی مخالفت کرو, داڑیوں کو بڑھاؤ مونچھوں کو کتراؤ. لیکن کتنی عجیب بات ہے ہم مشرکین کی مخالفت نہیں کر لیں, اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کی شفاعت کے سارے ہم لوگ زندہ ہیں ان کی مخالفت کر. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ دیکھو حالات سے پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش داڑھی سے خوش ہوتے تھے. بس وہ شخص رونے لگا. ایک صاحب میرے شیخ کے پاس آئے, ملتان کے رہنے والے, ان کا نام شیر بہادر یا شیر خان ایسے کوئی نام تھا, بہرحال شیر تھا ان کے نام میں. حضرت کے پاس آئے کہ حضرت میں عمرے کو جا رہا ہوں, ان کی داڑھی نہیں تھی. تو حضرت نے فرمایا کہ شیر خان تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہے ہو تو شیر جیسی شکل, تمہیں اللہ نے شیر کا نام دیا, تمہیں نام ہے شیر خان, تو تم شیر جیسی شکل کیوں نہیں بناتے؟ شیروں کی داڑھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ وہ شیرنی کی داڑھی. فرمایا کہ شیر خان سوچو جب یہ شکل تم لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے تو کیا عالم ہوگا. میرے مرشد فرماتے کہ بس سب جھکائے اور رونے لگے. حضرت نے فرمایا کہ بس میں سمجھ گیا چوٹ لگ گئی. چھانٹا وہ دل کے جس کی ازل سے نمود تھی, چھانٹا وہ دل کے جس کی ازل سے نمود تھی, پسلی پھڑک اٹھی نظر انتخاب کی. پسلی پھڑک اٹھی نظر انتخاب کی. سمجھ گئے کہ چوٹ لگ گئی, پھر حضرت نے کچھ نہیں فرمایا. جب وہ واپس, کیونکہ پہلے زمانے میں فلائٹیں کم ہوتی تھیں تو اکثر فلائٹ کراچی سے چلتی تھی, تو کراچی جب واپس آئے پھر ملنے کے لیے آئے تو ماشاءاللہ دیکھا تو اس زمانے میں ان کی اچھی خاصی داڑھی نکل آئی اور خوش. حضرت بھی خوش ہوئے. تو انہوں نے حضرت سے کہا, حضرت بات یہ ہے کہ میں داڑھی نہیں رکھتا تھا, میں سمجھتا تھا کہ جب میں داڑھی رکھوں گا تو لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے. کہا حضرت جب میں داڑھی رکھ کر آیا تو لوگ خوش ہوئے اور مجھے کہنے لگے کہ شیر خان تم تو اصلی شیر لگ رہے ہو. پتہ ہے ہوتا یہی کہ خوف ہے لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے. حالانکہ سچ بتائیے داڑھی میں عزت ہے کہ نہیں؟ سبحان. یعنی اگر ایک مسجد میں امام نہ آئے, پوری مسجد کے اندر بغیر داڑھی والے ایک آدمی صرف داڑھی والا بیٹھا ہے, فجر کی نماز کا وقت ہے اور یہ داڑھی والا وہ آدمی ہے جس نے رات کو زنا کیا, جس نے رات کو شراب پی, جس نے رات کو چوری کی, لیکن پوری مسجد میں یہی ایک داڑھی والا بیٹھا ہے, نماز کس سے پڑھوائیں گے؟ کہ جناب اسی سے ہوگی کہ نہیں؟ سب اسی کو کہیں گے پڑھاؤ نماز. وہاں ایک آدمی کہہ رہا ہے جس کی داڑھی نہیں, وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں زبردست حافظ قرآن ہوں, بہت بڑا عالم ہوں, لیکن دیکھے تو اس کی داڑھی نہیں, آپ پڑھانے دیں گے اسے نماز؟ سبحان. پتا یہ چلا کہ ہماری نظر میں بھی داڑھی کی ایک عزت ہے. دیکھو میاں, اے میاں دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں, لائٹیں کھول رہے ہیں, کیا کام کر رہے ہیں. اللہ 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 سبحان اللہ. تو پتا یہ چلا کہ ہماری نظر میں بھی داڑھی کی عزت ہے. میرے مرشد کے ایک بات کو ہمارے پیر بھائی نے ایک شعر میں پیش کیا, اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا, اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں. اگر داڑھی بری لگتی, اللہ اکبر. ایک صاحب نے داڑھی رکھی تو جب ان کی داڑھی پوری آ گئی تو ایک دن ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ میاں جی میرے لیے بھی دعا کرنا. حیران ہو گئے, یا اللہ خیر سورج کہاں سے نکلا ہے, آج بیوی دعا کے لیے کہہ رہی ہے. جس ایک بزرگ کا واقعہ میرے مرشد نے سنایا کہ ایک بزرگ تھے بہت اللہ والے, لوگ آتے دین سیکھ رہے, ان سے اللہ کی محبت سیکھ رہے, اللہ والے بن رہے. تو ایک دن اور بیوی نہایت کڑوے اخلاق کی, اخلاق کے اعتبار سے بالکل کڑوے مزاج کی, ایک دن ان اللہ والے نے اپنی بیوی سے کہا کیسی کمبخت ہے تو, کیسی بدنصیب ہے تو, دیکھو لوگ آ رہے ہیں کہاں کہاں سے آ رہے ہیں دین سیکھ کے, کہاں کہاں دینی ترقی کر رہے ہیں, اور ایک تو دیکھ کیسی بدبخت اور بدنصیب ہے, کچھ سیکھتی نہیں ہے. اس نے کہا چپ کر, بدبخت اور بدنصیب میں نہیں ہوں, تو ہے. آنکھیں کھلی, بھائی میں کیسے؟ اس نے کہا دیکھ میری قسمت تو دیکھ, ایسا اللہ والا شور میری قسمت میں آیا, کمبخت اور بدنصیب تو ہے کہ تجھے مجھ جیسی عورت ملی ہے. میرے مرشد نے فرمایا کیا حال ہے دادو بھائی, آگے آ جاؤ یار. میرے مرشد نے واقعہ سنا کر فرمایا کہ دیکھو کڑوی مزاج کی تھی لیکن جاتے جاتے بھی تعریف کر گئی. داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا, اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں. سبحان. لیکن میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں, مسئلہ یہ ہے کہ داڑھی کا رکھنا صرف سنت نہیں ہے. اگر مان لو سنت بھی ہے, اگر مان لو سنت بھی ہے تو کیا سنت کوئی معمولی چیز ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ داڑھی رکھنا صرف سنت نہیں ہے بلکہ داڑھی کا رکھنا واجب ہے. اچھا بعض لوگ عجیب بات کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے بھائی, داڑھی پر بیان کیوں اور داڑھی کے بارے میں کیوں بتائیں, کیا پورے دین میں صرف داڑھی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ پورا دین داڑھی تو نہیں ہے, پورا دین داڑھی تو نہیں ہے, لیکن داڑھی دین میں ہے کہ نہیں؟ تو یہ کیا بات ہے کہ دین سے داڑھی کو کیوں نکال دیا جائے؟ پورے داڑھی میں تو دین نہیں ہے, لیکن عجیب بات ہے ویسے اس کی برکت بہت ہے. انسان جب داڑھی آ جاتی نا, کتنے کاموں سے اس کو خود شرم و حیا آنے لگتی ہے کہ صاحب میں نے داڑھی رکھی ہے, اب اگر میں داڑھی رکھ کر عورتوں کو دیکھوں گا بد نظری کروں گا, شرم کی بات. لوگ کہیں گے او ملا جی, اب ملا نہیں بھی ہوگا تو ملا ہی بولیں گے نا, مولوی صاحب یہ کیا کر رہے ہو. جیسے میرے مرشد نے سن رہا, ایک داڑھی والے صاحب سے ایک گلی سے گزرے تو گلی ذرا پتلی تھی, دو عورتیں آپس میں وہاں باتیں کر رہی تھی دروازوں پر کھڑے ہو کر, وہ آپس میں باتیں کر رہی تھی تو وہ داڑھی والے صاحب گزرے, چونکہ تربیت نہیں اصلاح نہیں, زیادہ گزرتے گزرتے ایسے کر کے دیکھ لیے ٹیڑھی نگاہ سے. اور ہم جب ٹیڑھی نگاہ کر کے دیکھتے ہیں نا, یا ہم یہ سمجھ اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا, ہو سکتا ہے مخلوق نہ بھی دیکھے لیکن اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. جب لوگ الٹی حرکت کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے نہیں, تو جب ہم الٹی حرکت کریں گے لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا. تو وہ صاحب نے کہہ کے گزرتے گزرتے ایسے کر کے دیکھ لیا, وہ عورت کو گھور رہا, تو دوسری عورت نے دیکھ لیا, اس نے کہا بہن دی بہن, ایک ملا تجھے دیکھتا جا رہا تھا. بہن دی بہن, ایک ملا تجھے دیکھتا جا رہا تھا. میرے مرشد میرے شیخ نے فرمایا, اس شخص نے حضرت کو یہ خود واقعہ سنایا, اس نے کہا کہ حضرت بس یہ جو جملہ تھا میرے دل پر ایسا تازیانہ لگا کہ میں شرم سے گڑ گیا زمین, میری حالت ایسی کہ کانٹوں کو تو لہو نہیں, اتنی شرم آئی کہ بس کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے یہ گناہ کیا مجھ کو کسی نے نہیں دیکھا, لیکن پتا چلا دیکھنے والے اب بھی ہیں. اس لیے میرے پیارے دوست, داڑھی بڑی نعمت ہے, بڑی عزت کی چیز ہے. ایک بزرگ حضرت خواجہ عزیز حسن مرزوب رحمۃ اللہ علیہ ڈپٹی کلیکٹر تھے, اور ڈپٹی کلیکٹر ہو کر ایک مٹھی داڑھی رکھی, مونچھیں صاف, سر پر پگڑی ہوتی تھی یا گول ٹوپی پہنتے تھے, ہاتھ میں تسبیح, لمبا کرتا, شلوار ٹخنے سے اوپر, اور اسی طرح عدالت جاتے تھے ڈپٹی کلیکٹر ہو کر. اور کب؟ انگریز کے زمانے میں. میرے مرشد فرماتے کہ عالم کیا ہوا کہ لوگ مذاق اڑاتے تھے, جب جا رہے نا روز مؤذن صاحب کو دیکھو کہاں جا رہے ہیں. آج ہمارے یہاں مؤذن کے انتخاب میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بس مس کا کوئی مل جائے, کہ جی مؤذن ہی تو کیا چیز ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر میرے اوپر خلافت کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں مسجد کے اندر مؤذنی کرتا, اور قیامت کے دن مؤذن کی گردن اونچی ہوگی. یہ مستقل ایک عبادت عظیم الشان عمل ہے. سات سال جس نے اذان دی اللہ کی رضا کے لیے, اس کو جہنم سے خلاصی کا این او سی ملے گا. کتنی بڑی نعمت, مؤذن کی گردن اونچی ہوگی. محدثین فرماتے ہیں اس کی ایک تو وجہ یا تو یہ ہوگی کہ واقعی اللہ تعالیٰ اس کی گردن اونچی کر دیں گے کہ بلند نظر آئے گا, پتہ چلے گا یہ مؤذن ہے, کیونکہ اللہ کے نام کو بلند کر رہا ہے نا. اور فرمایا دوسری وجہ یہ ہوگی یا یہ وجہ ہوگی کہ جیسے کہتے ہیں نا, ارے میرے بیٹے نے یہ کام کیا میری تو گردن اونچی ہو گئی, تو کیا کسی کی گردن اونچی ہو جاتی ہے؟ یہ محاورہ ہے کہ نہیں کہ میری گردن اونچی ہو گئی, یعنی عزت مل گئی, رفعت مل گئی. لہذا مؤذن کو جو عزت, مؤذن کو جو عزت قیامت کے دن ملے گی, اس وقت ہم تمنا کریں گے کاش ہم بھی اذان دینے کی سعادت حاصل کریں. مسجد میں اعلان کرتا ہوں کہ میری مسجد میں اذان دینے کے لیے رستے کھلے ہوئے ہیں, لیکن شرط یہ ہے اذان سیکھ لیں, پھر جس کا دل چاہے اذان دے. شرط یہ اذان سیکھے, پہلے اذان سیکھ لے پھر میرے لیے اذان کے دروازے کھلے ہیں میری مسجد میں. شرط کیا ہے؟ سیکھ لے تاکہ سنت کے مطابق اذان, پھر بے شک اذان دے. اتنی بڑی عبادت اور سعادت کی چیز ہے, ہم کیوں محروم رہے ہیں اس سے؟ اور یا کسی کو محروم کیوں کریں اگر کوئی اپنا ذوق اور شوق رکھتا ہے. اب ہمارے اذان میں تو ہے بالکل بڈھا خسٹ ہو جا جو نہ گھر کے کام کا نہ بیوی کے کام کا نہ دفتر کے کام کا, چلو جی اس کو اذان پہ لگا دو. جو کچھ تھا وہ صرف میں ہوا, جو کچھ تھا وہ صرف میں ہوا, اب کیوں نہ مسجد سنبھالی جائے گی. ایسا نہیں, یہ اللہ کے کام کے بہت مبارک لوگ ہیں. تو لوگوں نے چھیڑنا شروع کیا. اصل میں پھر بات یہ ہے نا, ہم اگر مسجد کے اندر 2000 روپے کا مؤذن رکھیں گے تو اس کی عزت بھی ایسی ہوگی. اور پھر مؤذن صاحب دروازہ کھٹکھٹا کر کھانا لینے کے لیے جائیں گے, کیا عزت ہوگی ان کی؟ وجہ یہ ہے نا, مؤذن رکھا اس کو کہا بھائی کھانا نہیں ملے گا, جاؤ اس سے مانگو اس سے مانگو اس سے مانگو, کیسے عزت ہوگی؟ اس لیے عزت اسی میں کہ کسی کے دروازہ نہ کھٹکھٹائے, چٹنی روٹی کھا لے, لیکن عزت بہت بڑی چیز. سوال ایسے ایسے نہ کرے, ہاتھ ایسے رکھے, عزت ہوتی ہے. ایک صاحب نے ہمارے مسجد کے جو خدمت کرنے والے ان کے لیے کہا کہ میں چاہتا ہوں میں ان کو کھانا دوں. دادا میں نے اپنے دوستوں کو یہاں سکھایا ہوا, خبردار کسی سے کچھ لینا مت, تمہاری عزت اسی کے اندر ہے. اگر تم نے کسی سے سوال کیا یا تمہیں کسی نے دیا, یاد رکھنا عزت ختم ہو جائے گی. کسی سے مت لینا کچھ, تمہاری عزت اسی میں ہے. تو ان کو بتا دیا بھائی اجازت لو اس سے. انہوں نے کہا میں تمہیں کھانا دے جاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ پہلے مجھ سے اجازت لو کہ یہاں کا میں, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں کی خدمت کا موقع دیا. وہ صاحب کہنے لگے کہ میں ان کو روزانہ کھانا دوں گا. میں نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگے وہ ہوٹل والے ہیں, کہنے لگے کہ یہ میرے ہوٹل میں آ کے لے لیا کریں. میں نے کہا بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا, آپ کے ہوٹل میں جائیں, اس دن گاہک کم آئے یا بیوی نے پٹائی کی غصے میں بیٹھے ہو, اب مؤذن صاحب کھانا لینے پہنچ گئے, کیا دماغ خراب کرتے ہو, روزانہ منہ اٹھا کے کھانا لینے چلے آتے ہو, عزت رہے گی؟ لائن میں لگے ہوئے کیونکہ مفت کا کھانا لینا ہے اس لیے لائن میں لگے. میں نے کہا نہیں بھائی یہ چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا, اپنے دوستوں کے لیے پسند نہیں کرتا. اگر آپ کو شوق ہے خدمت کا تو آپ کھانا پہنچا کر جائیں. سوچ میں وہ بھی پڑ گیا, آسان کیونکہ خدمت جس کو کرنی ہے تو خدمت تو یہ ہے نا بھائی. اگر ایک آدمی کسی کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو خدمت تو یہ ہے کہ کھانا خود پہنچا کر جائے, نہ کہ کھانا کے لیے لے کر آئے. خدمت کرنی تو ایسے ہوگی بھائی. اب یہ تو ان کے لیے مشکل کام تھا. خیروں نے کہا ہاں میں کروں گا. میں سمجھ گیا آسان نہیں ہے. میں نے کہا اچھا تم ایک کام کرو, تم روزانہ کیا کھانا لے کر آؤ گے, تم ایک کام کرو جمعے کے جمعے لا دیا کرو چلو, تاکہ تمہارا شوق بھی پورا ہو جائے اور تمہیں خدمت کا موقع چلو دے دیتے. لیکن شرط یہ کہ ہمارا کوئی دوست جائے گا نہیں. اور میں نے اپنے دوستوں سے کہہ دیا کہ دیکھو اگر وہ کبھی کھانا نہ لائے پوچھنا مت ان سے کہ لے کر کیوں نہیں آئے, پوچھنا مت. خیر کافی عرصے تک وہ دیتے رہے, خود ہی لے آتے تھے, دیتے رہے کھانا, پھر خود ہی لانا چھوڑ دیا, انہوں نے لانا چھوڑ دیا, ہم نے پوچھا تک نہیں. عزت لگا کر انسان عزت سے رہے شان سے رہے, ٹھیک ہے نا. امیری غریبی کوئی چیز نہیں ہے, یہ اللہ تعالی کی تقسیم ہے, کسی کو امیر کسی کو غریب بنایا, یہ ان کی تقسیم ہے. اور ہمارے ذمہ ہے کہ جو اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہم اس پر راضی رہیں, کیونکہ امیر کی جیسے زندگی گزر رہی ہے غریب کی بھی گزر جاتی ہے. بات امیری غریبی نہیں ہے. اس لیے ہمارے ایک عالم, ان کے یہاں کچھ مہمان آئے تو انہوں نے خوب اچھا انڈا اور مکھن اور جیم ویم سب کھلایا. اگلے دن ناشتے میں نا, اگلے دن ناشتے کا وقت آیا, پوچھا ہاں بھائی امیروں والا ناشتہ کرو گے غریبوں والا؟ تو انہوں نے سوچا کہ کل اتنا شاندار بڑھیا ناشتہ کھلایا, جب یہ ہے تو امیروں والا کیسا ہوگا؟ کہا حضرت امیروں والا کھلائیے آج. تو ٹھیک ہے بہت اچھا, ناشتے کا وقت آیا, چائے پاپا سامنے رکھ دیا. کہ حضرت یہ کیا؟ فرمایا بھائی تمہیں نے تو کہا تھا امیروں والا ناشتہ. ارے بھائی یہ پراٹھے, یہ انڈے, یہ چھولے, یہ مکھن, یہ تو غریب لوگ کھاتے ہیں, امیر بیچارے تو یہ چائے پاپے کھاتے ہیں. شیٹ صاحب کو منع کیا بھائی ڈاکٹر نے, وہ بیچارہ چائے میں پاپا ڈبو ڈبو کے کھا رہا ہے. لہذا امیری غریبی کی طرف کبھی مت دیکھنا اور سوچنا کہ میں امیر ہوں یا میں غریب ہوں. بس ہمارا کام یہ ہے اللہ تعالی کے فیصلے پر راضی رہنا, یہ ہمارا کام ہے. اور یاد رکھنا اس بات کو, جو غریب اپنی غریبی پر راضی ہے, میں واللہ مسجد میں قسم کھا کر کہتا ہوں, وہ بادشاہوں سے بڑھ کر ہے. جو غریب اپنی غریبی پر راضی ہے نا, وہ بادشاہ سے بڑھ کر ہے. اور وہ امیر جو اپنی امیری پر راضی نہیں ہے, کیوں؟ ایک لاکھ مل گیا, ایک لاکھ اور چاہیے. دس لاکھ مل گئے, دس لاکھ اور چاہیے. ایک گاڑی آ گئی, دوسری گاڑی اور چاہیے. ایک مکان آ گیا, اور چاہیے. کہیں پیٹ ہی نہیں بھر رہا ظالم کا. تو یہ بیچارہ غریب ہے, تبھی تو مانگ رہا. اس لیے اس کو مت دیکھنا کہ میرے پاس کیا ہے کیا نہیں, یہ نہیں. جو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے حلال طریقے سے عطا فرما دے, میرے دوستوں کو بڑی نعمت ہے. لہذا جو امیر اپنی امیری پر راضی نہیں ہے, کہتا ہے مجھے اور ملے اور ملے, یہ بیچارہ غریب ہے, تبھی تو مانگ رہا. اور جو غریب چٹنی روٹی کھائی, سوکھی روٹی مان لو کھاتا ہے, کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا, کسی مالدار کے مال کی طرف نظر نہیں رکھتا, واللہ یہ بادشاہوں سے بڑھ کر ہے. اس لیے لیکن اصول کو نہ چھوڑے. اور اصول کے اندر جو سب سے پہلی اور بڑی چیز ہے وہ ہے رزق حلال. رزق حلال اس کا اہتمام کرو کہ ہم نے اپنے رزق کو حلال بنانا ہے. تھوڑا ہو, حلال تھوڑا ہوگا اس میں برکت ہوگی, اور حرام اتنا زیادہ ہوگا بھر کے برکت نہیں ہوگی. اور برکت کے معنی کیا ہے؟ برکت کے معنی ہیں قلیل کثیر النفع. تھوڑا ہوگا لیکن اس کے اندر نفع بہت ملے گا. اور بے برکتی کے کیا معنی؟ کثیر قلیل النفع, ہے تو بہت زیادہ لیکن نفع نہیں ہے. عجیب بات یہ ہے, اس وقت پوری دنیا میں امریکہ, یورپ, جاپان وغیرہ, پوری دنیا کے اندر سود کی شرح کم کرتے کرتے 0.25% پر لے کر آ گئے. اور ان کا ٹارگٹ اور اگلا ہدف یہ ہے کہ ہم نے اس کو 0% پر بینکنگ کرنی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 0% پر بینکنگ, یعنی سود 0.01 بھی نہیں ہوگا, بالکل 0% پر سود پر ہم کام کریں گے, یعنی سود بالکل نہیں ہوگا. یہ کنہوں نے تحقیق کی؟ یہ انگریزوں نے تحقیق کی. لہذا ان کیا سود کی شرح کم کرتے 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 0 پر آ گئے. کیوں؟ ان کے ماہرین معاشیات جو ان کے اکنامسٹ ہیں اور جو ان کی معیشت کے ماہرین ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سود سے ترقی ہو نہیں سکتی. یہ اب انگریز کہہ رہا ہے یہ بات, لیکن کتنی عجیب بات ہے. مسلمان, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اور ہم کہتے ہیں جب تک ہم سود پر پیسہ نہیں لیں گے, قرضہ نہیں لیں گے, اس وقت تک ہمیں ترقی ہو نہیں سکتی ہماری. ہم یہ کہتے ہیں جبکہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, جس قرآن پاک پر ایمان لانے والے ہیں, قرآن پاک یہ اللہ تعالیٰ کی قانون محبت ہے, وہ فرما رہے ہیں کہ سود مٹے گا اور صدقات بڑھیں گے. پہلی بات ترقی, میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں ترقی کی دو قسم ہیں. ترقی کی ایک قسم تو یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے میری طرف باڈی بنے,
رب باڈی بلڈر.
ایک اس کا طریقہ یہ ہے کہ جا رہا تھا راستے میں غنڈا اور ڈاکو مل گیا, اس نے ذرا کچھ وہ کی کہ بھائی موبائل نہیں لو, یہ نہیں لو, پیسے نہیں لو. اس نے اپنی ٹیٹی سے اس کے بازو پر زور زور سے مارا یا ڈنڈے مارے اس کے. رات کو سویا, خیر موبائل بھی گیا پیسے بھی گئے. رات کو سویا, صبح اٹھا تو بازو یہ پھولا ہوا. اس نے یوں کیا, وہ زبردست آیا, کیا بازو بن گئے, وہ میں بھی باڈی بلڈر ہو گیا. یہ ترقی کہلائے گی؟ بتاؤ بھائی, اس کو ترقی بولیں گے؟ نہیں کہیں گے نا. حالانکہ بازو تو بڑھا کہ نہیں بڑھا. اگر ترقی بازو بڑھانے, بھائی جان بنانے کیا ہے کہ جی موٹے موٹے بازو ہو جائیں, یہی تو جان ہے اور کیا ہے. لیکن اس کو کوئی ترقی نہیں کہے گا. اور ایک طریقہ کیا ہے, باڈی بلڈنگ کلب میں چلے گئے, آئینے میں کھڑے ہو کے اپنے کو کہتے ہیں, آئینے میں اپنے کو کہتے نہیں کہتے, ایسے ایسے کرتے ہیں آئینے میں کھڑے ہو کے. اور آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کیا چیز ہے. بادام کڑائیاں کھائی, سوپ پیا, کچھ دن بعد گزرے ایسے آئے کہ چڈیا پہن کے سب دکھا رہے ہوتے. بھرن ایکسرسائز کی, کھایا پیا, نتیجہ کیا ہوا کہ جی مسل وغیرہ, ٹرائسیپس, بائسیپس, شولڈر اور سب, پوری باڈی اس کے ایتھلیٹ کی طرح ہو گئی اور باڈی بلڈر ہو گیا. یہ ترقی کہلائی گی کہ نہیں؟ تو میرے پیارے دوستوں, ترقی کی ایک قسم یہ ہے جس کو ہم سود بولتے ہیں. پیسہ بہت نظر آئے گا, بڑا جی فیکٹریاں بھی ہوں گی. مجھے واللہ اسی علاقے کے ایک صاحب نے مجھ سے کہا, میں نے کہا پہلے آپ سے ملاقات ہوتی تھی یا ملاقات نہیں ہوتی؟ کہنے لگے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے میری ایک فیکٹری تھی, میں اصل میں گھر چلا جاتا تھا, پھر میں نے دوسری فیکٹری بنائی, مغرب میں جانے لگا, پھر تیسری فیکٹری بنائی, عشاء میں جانے لگا, اب چوتھی فیکٹری بھی میں نے بنا لی ہے, اب رات 11-12 بجے سے پہلے گھر نہیں جاتا. خود ہی تم سوچ لو. کہہ رہے بس کیا بتاؤں, میں تو پھنس گیا. میں نے کہا انسان اپنے کو خود پھنساتا ہے, اس کے اختیار کی چیز ہے. تو بہرحال ایک ترقی کی قسم یہ ہے کہ جی سود ہے, فیکٹریاں, گاڑیاں, موبائل, ایئر کنڈیشن, بڑے شاندار مکانات, سب کچھ ہے. جی سود پر پیسہ لے لیا, پیسہ تو آ جائے گا, لیکن کتنی عجیب بات ہے, کیسی بارش جو اللہ کی رحمت ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے, اگر تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو تو اللہ تعالیٰ ایسے بارش برسائیں گے کہ تم سو رہے ہوگے تمہیں پتہ نہیں چلے گا, اور صبح اٹھو گے تو تمہیں بارش کے آثار تو ملیں گے لیکن وہ تمہارے لیے رحمت بنے گی. ایک بارش یہ ہے, اور ایک بارش وہ ہے. ہمارے یہاں بارش ہو جائے, اب ہم لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ بارش نہ ہو, کیسا عالم ہے. اور پھر یہی مچھر ہے. اب جی کیا ہوا جی, ڈینگی مچھر آ گیا. کتنی ڈھینگے ماری ہم لوگوں نے کہ آج ڈینگی مچھر کو ہم پر سوار کر دیا گیا. اس بیماری کا تصور نہیں تھا, مچھر کاٹ رہے ہیں لیکن تصور نہیں تھا کہ ایسی بیماری ہوگی, جان لیوا. یہ سب کیا ہے, کیسی کیسی چیزیں, کیسی کیسی بیماری, ایڈس کی بیماری. اب جس کو دیکھو گردے میں پتھری تو عام بات ہے نا, گردے میں پتھری, گردے فیل ہو جانا, بلڈ کینسر, فلاں کینسر, فلاں کینسر, عام بات. ہمارے ایک ڈاکٹر دوست ہیں, ان کے پاس ایک پچھلے عرصے میں جب ڈینگی کا مرض کراچی میں چلا تھا, ایک مریض آیا کراچی کے اندر, ایک نوجوان ہوا, اس کا باپ امیر, پیسہ پہ پیسہ, لاکھوں روپے خرچہ کیے, بیٹا بچا نہیں, چلا گیا. ایک غریب آدمی کو ڈینگی کا مرض ہو گیا. ہمارے دوست ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میں نے ٹیسٹ کروایا تو ڈینگی مرض. انہوں نے کہہ دیا کلینک ہے, انہوں نے کہا بھائی میرے بس کی بات نہیں کہ تم تو ہسپتال میں جاؤ کسی, یہ میرے بس کی چیز نہیں. ڈاکٹر صاحب اس مریض نے رونے لگا, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں غریب آدمی ہوں, میں کہاں سے یہ سب ہسپتالوں کا خرچہ برداشت کروں گا, آپ ہی کچھ کیجیے خدا کے لیے. اب ڈاکٹر کہتے ہیں, اچھے ہمارے دوست رحم دل ہیں, کہتے ہیں بس اس کے رونے سے میرا دل بھی عجیب ہوا. میں نے کہا بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. کہتے ہیں میں نے ڈرپ لگانا شروع کر دی, اللہ کے نام بسم اللہ پڑی ڈرپ,
کہا دو تین ڈرپے لگی اللہ کی شان وہ جوان اٹھ کر بیٹھ گیا. یہ اللہ کی شان ہے, کیسے کیسے کام ہوتے ہم تصور نہیں کر سکتے. تو پتہ ہی چلا اللہ تعالی کی رضا اور فرما برداری یہ سب سے بڑی چیز ہے. اب دیکھیے عالم یہ تھا ہمارے کراچی کے اندر ایک بہت اچھا ذوق تھا, وہ کیا صدقے دینے کا بہت اچھا ذوق تھا, مال خرچ کرنے کا کہ جی مساجد بننے کی بات ہے فوراً. یعنی آپ یہ دیکھیے گزشتہ سال اور اس سال میں اتنا بڑا فرق, یعنی گزشتہ سال میں جو پورے پاکستان میں سیلاب سے جو نقصان ہوا پورے ملک عجیب ایک کیفیت تھی, اس سال بھی سیلاب سے اتنا نہیں اس سے بڑھ کر نقصان ہوا ہے. ایسا ہی ہے نا, اعداد و شمار بتاتے ہیں, تھوڑے سے حصے میں آیا وہ پورے ملک میں آیا تھا. لیکن عجیب بات دیکھیں کہ جتنے پچھلے سال سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ایک جذبہ تھا کوشش تھی کہ چلو جی ہم اپنا مال اور جس طرح خرچ کریں, اس سال وہ نہیں ہے نا, نظر آتا ہے نا. تو پتہ چلا یہ ہمارا انحطاط ہے کہ اگر ہمارے کسی مسلمان بھائی پر یا کسی پر کوئی مصیبت آئی ہے تو چلو ہم سے جو ہو سکتا ہے اپنی طرف سے وہ کوشش کریں. تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے صدقہ دینے میں کمی آئی ہے. اب دوسری طرف دیکھیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمارے صدقہ دینے میں تو کمی آئی ہے, ہمارے لباس میں, ہمارے کھانے پینے میں اور ہماری سیل میں, ہماری انکم میں, ہماری آمدنی میں کوئی کمی ہوئی ہے کہ نہیں. تو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اضافہ ہی ہوا ہے. لیکن انکم میں تو اضافہ ہوا, اب دل کی کیفیت میں کمی ہو گئی. لگا اب دل کی وہ کیفیت نہیں ہے کہ جس جذبے کے ساتھ پہلے خرچ کر رہے تھے اب وہ جذبہ نہیں ہے. لگا یہی معاملہ پہلے بھی تھا, مساجد ہو, مدارس ہو, دین کا کوئی کام ہو یا غریبوں کی مدد کا کوئی موقع ہو, ماشاءاللہ ایسا جذبہ کہ بس پیسہ خرچ کرنا ہے دینا ہے. لیکن اب ایسا نظام نہیں, اگر دیتے بھی ہیں تو اپنے حلقہ یا اپنے رشتے دار, اپنے خاندان یا اپنی قوم, اپنے قبیلے یا اپنی زبان والے کو دیتے ہیں. یعنی ایک ایسا بالکل اس کو فلٹر کر دیا اور اس کو محدود کر دیا. اگر کیا بھی تو یہ پہلے ایک عام خرچ کرنے کا رجحان تھا, نہیں بھائی کوئی بھی ہو بس ضرورت مند ہو اس کو دینا ہے. لیکن اب عالم یہ اس کا نتیجہ کیا ہوا, صدقہ دینے کا رواج ختم ہوا تو اب کیا سسٹم شروع ہوا, پرچی سسٹم, پرچی ڈال دیجیے. انکم ٹیکس والے کو دینے کے لیے لاکھوں لاکھوں روپے ہم دیتے ہیں, انکم ٹیکس ہے, سیلز ٹیکس ہے, پولیس والے ہیں, فلاں والے ہیں, ان کو دینے کے لیے ہم پیسہ کیسا نکالتے ہیں. یا اپنے گھر میں شادی ہو لاکھوں روپیہ خرچہ ہے, ایک مکان ہماری ضرورت کا موجود ہے, ہم دوسرا مکان بڑا بنائیں گے جو ہماری ضرورت سے زائد ہے, لیکن اس پر خرچہ لاکھوں روپے کے حساب سے ہوگا. شادی ہو, بچہ پیدا ہو جائے, اس کی فائرنگ پر, اس کے فلاں اس پر, فلاں اس پر, کتنی عجیب بات ہے. لیکن میرے پیارے دوستوں دین پر اور اللہ کی رضا اور خوشی پر مال خرچ کرنے کا جذبہ نہیں رہا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں. ایک بات بیچ میں اور بھی یاد آ گئی, وہ یہ کہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. اور پہلے یعنی کتنی عجیب بات تھی, ہمارے ذوق میں کتنی تبدیلی آ گئی. پہلے مہمان ہمارے گھر میں آتا تھا ہم خوش ہوتے تھے کہ مہمان آیا, ہم خوش ہوتے تھے, ہمارے بڑے سب خوش ہوتے تھے کہ مہمان آیا. اور اب کتنا رویہ اور مزاج میں تبدیلی آ گئی, مہمان کے آنے کے تصور سے بخار چڑھنا شروع ہو جاتا, ہم اس کو مصیبت سمجھتے ہیں. حالانکہ ہمارے بزرگوں نے, اور یہ اللہ کی رحمت ہے کیونکہ ایمانیات میں سے ایک چیز ہے کھانا کھلانا, یہ بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے کھانا کھلانے کا ذوق. لیکن کتنی عجیب بات ہے اب ہمارے ذوق میں کتنی کمی آ گئی. تو پتہ ہی چلا دینی تنزلی اور دینی انحطاط اور دینی دین کی کمی آ گئی. لہذا ان پیسوں پر خرچہ, موبائل بدلنا ہے پھر سیٹ صاحب سے نہیں پوچھا جائے گا, لیٹسٹ موبائل بس ہونا چاہیے, گاڑی بدلنی ہے اس کے لیے بھی پیسہ ہے, لباس, اپنی گھڑیاں, چشمے, جوتے, مکان, آفس کو کتنا فرنشڈ بنانا ہے اس پہ لاکھوں روپے کا خرچہ, انکم ٹیکس, فلاں ٹیکس, بجلی چرا کر اس کی بھی مٹھی گرم کرنی ہے, یعنی کتنی عجیب بات ہے. ابھی بے کے اے سی والوں کی ہڑتال تھی, 3 مہینے بل نہیں آیا. ہماری مسجد کا بل آیا تو وہ بجلی والا پہنچ گیا ڈس کنیکشن کا نوٹس لے کر. اور میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے الحمدللہ کوئی چیز غیر قانونی نہیں ہے, یہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. ہر چیز کا بل ریکارڈ آن دا ریکارڈ ایک ایک چیز ہے. بجلی والا آیا, مولوی صاحب بجلی کاٹ رہی ہے. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہا بل آپ کا اتنا زیادہ ہو گیا. میں نے کہا تم نے بل ہی جاری نہیں کیا, اب ہماری بجلی کاٹنے کیوں آ رہے ہو؟ میں نے کہا ہمارا پرانا ریکارڈ دیکھو, 10 برس سے یہ مسجد ہے, کوئی ایک برس تم, ایک مہینہ یا 2 مہینہ تم ہمیں دکھاؤ کہ جب ہم نے بل وقت پر ادا نہ کیا. پھر میں نے اس سے کہا, میں نے کہا کتنی عجیب بات ہے کہ تم کو مسجدوں میں یہ چیز نظر آتی ہے جبکہ ان کا ریکارڈ بالکل صاف ہے, لیکن جو سیٹ صاحب اور وہ بڑے لوگ جن کے لاکھوں لاکھوں روپے ادائیگی کے لیے باقی ہیں, ان کی بل کاٹتے, ان کی بجلی کاٹنے کے لیے کیوں نہیں پہنچتے تھے؟ تم کو کمزور لوگ نظر آتے ہیں نا, تو کمزور کو تم کیسا دباتے ہو؟ اور جو پتا ہے تو تمہارے اینٹ دیں گے یا ڈس کنیکشن پوائنٹ کے لیے پہنچو گے, جن کے ذمے لاکھوں لاکھوں روپے میں انہوں نے مٹھی گرم کی, لو جی چل رہا ہے کام. کیا عالم ہے. تو یہ ہمارے لیے, ہمارے لیے اچھی چیز نہیں ہے کیا کہ ہم صدقہ دینے میں کمی کریں, جبکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت, بلائیں ٹلتی ہیں, مصیبتیں دور ہوتی ہیں, بیمار اچھے ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتا بھی ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی, سننے کی بات ہے ہم سب کے لیے, غور کرنے کی چیز ہے. فرمایا, فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی جہاں پیسہ خرچ کرتا ہے تو میں اس کے خرچ کرنے سے یہ اندازہ لگا لیتا ہوں کہ اس نے پیسہ کیسے کمایا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی ہر آدمی کے اخراجات سے اور کس موقع پر پیسہ خرچ کرنے سے مجھے پتا چل جاتا ہے کہ اس نے پیسہ کہاں سے کمایا. پتا چلا انسان جیسا کماتا ہے پھر ویسے ہی لگتا ہے, وہی لگ جاتا ہے. ایل سی ڈی ٹی وی خریدنا ہے, پیسہ موجود. حرام کاموں کے لیے پیسہ موجود, اپنی عیاشی بدماشی کے لیے پیسہ موجود, لیکن دین کے کاموں کے لیے, کسی غریب کی فلاح, کسی غریب کی ضرورت کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, بلکہ ہم اس کو گالیاں دے کر نکالتے ہیں. اور اس بات پر بہت خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم نے مولویوں کو بڑا سائڈ لگایا, لائن لگوائی ہے مولویوں کی. دیکھو لائن, مولوی لائن لگا کر ہمارے دفتر کے باہر کھڑے ہیں, پتا چلے گا مولویوں کو بھی, بڑا خوش ہوتے ہیں اس پر. لیکن شریف لوگ, شریف جن کو اللہ نے مال عطا فرمایا, وہ اس بات کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں, علماء کی خدمت میں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس نہ آئیں, جب ہماری ضرورت ہے مال کا خرچ کرنا ہم آپ کے ہاں خود حاضری دے کر چندہ دیں گے. رویے کا فرق ہے دادا, جیسا ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ ویسے ہی پھر نتیجہ وہی نکلے گا. دیکھیں نا اسکواش, ایک گیم ہے نا اسکواش, تو اسکواش وہ کیا دیوار پر بال مارتے ہیں. دیکھنا اس لیے جائز نہیں ہے کہ چڈی پہنتا ہے, کیونکہ کسی کی ران کھلی ہو تو ننگی ٹانگ دیکھنا حرام ہے, اپنی کھولنا بھی حرام, کسی کی ننگی دیکھنا بھی حرام. بہرحال ایک سمجھانے کی بات ہے کہ اسکواش کا گیم ایسا ہے کہ آپ جتنی زور سے دیوار پر بال ماریں گے اسی رفتار سے پلٹ کر آئے گی, ایسا ہی ہے نا. اگر آپ آہستہ ماریں گے آہستہ آئے گی, زور سے ماریں گے زور سے آئے گی. تو پتہ یہ چلا جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ. اس لیے کسی نے سنایا کہ منسوب کیا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی طرف, کہ امام شافعی رحمت اللہ نے یہ بات فرمائی, اگر تم زنا کرو گے یا کسی کے لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرو گے تو یاد رکھنا گویا کہ تم اپنے گھر کے لیے اس کو رستہ دے رہے ہو. بہرحال امام صاحب کا قول ہو نہ ہو, بات بہت پتے کی ہے, بات بڑی پتے کی ہے کہ ایک آدمی کسی کے لڑکے کے ساتھ بدفعلی یا برا چاہتا ہے تو گویا وہ اپنے بیٹے کے لیے رستہ کھول رہا ہے. اگر کوئی کسی کی بیٹی کسی کی بہن کے لیے برا رستہ اور برا وہ کام کرتا ہے یا چاہتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے گھر کے لیے رستہ دے رہا ہے کہ میرے گھر کے دروازے بھی تم پر کھلے. لہذا اس آدمی کے ساتھ وہ کام ضرور ہوگا, لازمی ہوگا. اور تجربہ یہی ہے, مرنے کے بعد نہیں اس کی زندگی میں ہوتا ہے, تجربے کی بات ہے. لہذا اگر ہم کسی کے ساتھ بھلائی چاہیں گے تو اللہ تعالی برائی کے اندر بھی ہمارے لیے بھلائی کا راستہ ضرور نکالیں گے، اور اگر ہم کسی کے ساتھ برائی چاہیں گے تو کتنے ہی ہم بھلائی کے اسباب جمع کر لیں پھر وہ برائی جو ہے، دیکھیں نا ایک آدمی کتنا نیم کا درخت لگائے پھر تمنا کرے گا اس میں سے مجھے آم ملے گا، یا آم کا درخت لگایا نیم کی شاخیں اس میں مل رہی ہیں، یا نیم کی درخت کی جڑ اس کی جڑ کے ساتھ مل رہی ہے، پھر اس میں سے آم تو نکلے گا لیکن وہ آم میٹھا نہیں ہو سکتا، وہ آم کڑوا ہوگا. اس لیے میرے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں سود کو مٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ کسی سے قرضہ بھی مت لو. شیخ سعدی شیرازی عجیب بات فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ غریبی ہے، دل یہ میرا چاہتا ہے کہ میں قصائی جو میرا معتقد ہے اور مجھ سے محبت کرنے والا ہے میں اس قصائی سے قرضے کے اوپر گوشت لوں. میرا دل تو بہت چاہتا ہے لیکن سوچتا ہوں قصائی قصائی ہے، کسی دن بغدہ نکال کر آ گیا، او مولوی صاحب گوشت کے پیسے نہیں دیے، وہ ٹوکا دکھا رہے ٹوکا، وہ ہڈی کاٹنے والا بغدہ اور ٹوکا جس کو بولتے ہیں، کہا کہ جس دن وہ چھری لے کر میرے سامنے آیا کہے گا او مولوی صاحب تو نے گوشت کے پیسے نہیں دیے. فرمایا اس قرض کی اس ذلت سے بہتر یہ ہے کہ میں چٹنی کھوٹی کھاؤں اور شکر ادا کر کے اللہ کی نعمت پر راضی رہوں. لہذا قرض تو قرض ہوتا ہے، سود کی بات تو دور کی بات ہے، قرض کے بارے میں بھی یہ فرمایا. اس لیے کیا فرمایا؟ لہذا اس لیے قرضے کے اوپر ہو. مان لو کہتے جی اسلامک بینکنگ ہے یا ہمارا دوست بہت اچھا ہے، لیکن قرضہ تو قرضہ ہوتا ہے، دینا تو ضروری ہے. اس لیے میرے پیارے دوستو اگر ہم یہ سمجھے کہ سود سے ہماری ترقی ہو گئی تو ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ کے ہیں. ہاں ترقی کی چیز ہے صدقات، صدقہ دیں. میں واللہ میں مسجد میں قسم کھا کر بیٹھا ہوں کہتا ہوں اس بات کو، اس زمانے میں بھی جو لوگ صدقہ دینے کے اندر بہت اچھے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، ان کے اڑوس پڑوس میں سب باتیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے آج بھی ان کو محفوظ فرماتے ہیں. ایسے کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں، ان کے اڑوس پڑوس میں سب کچھ ہو رہا ہے، پرچی بھی آ رہی ہے، یہ بھی آ رہا ہے، بھتے بھی آ رہے ہیں، فلاں بھی آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ صدقے کے، دیکھو نا جب اللہ فرمائے یورب صدقات اور صدقے والے کی اللہ حفاظت فرماتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ ہو؟ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو صحیح اصول سے کیا جائے، کیونکہ ہمارا زکات کا بھی عجیب معاملہ ہے، بس زکات آئی اس نے مانگی اس کو دے دی، اس نے مانگی اس کو دے دی، کچھ پتہ ہی نہیں کہ مستحق ہے بھی کہ نہیں. اس لیے میرے پیارے دوستو صدقے کا معمول ہو تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے لیے برائی کے رستے بند ہوں گے، ہمارے بیماروں کو شفا ملے گی، اور پھر یہ جو مصیبتیں تابر توڑ بارش کی طرح ہم پر برس رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی عافیت سے اپنے کرم سے تبدیل فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا قرب اور تعلق بھی نصیب فرمائے. دعا کر لیجیے کہ یا اللہ ہماری جانوں کو توفیق دے دیجیے اپنی رضا اور خوشی کے اعمال کی، حلال نعمت عطا فرما دیجیے یا اللہ تعالیٰ، اور ہمارے حلال میں برکت بھی عطا فرما دیجیے. اور ہمارے بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ جب رزق حلال انسان کھاتا ہے تو نتیجے میں اولاد بھی نیک ہوتی ہے، یہ بھی بات فرمائی کہ رزق حلال سے اولاد بھی نیک ہوتی ہے. اور یا اللہ اپنے کرم سے رزق حلال کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ حرام سے ہمیں حفاظت نصیب فرما دیجئے. اے کریم مالک ہماری گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے اخلاق بہت گندے ہیں، اے کریم مالک ہمیں ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے. جن اللہ والوں کی صحبت سے گندے اخلاق اچھے اخلاق سے تبدیل ہوتے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنے، ان سے آپ کی محبت سیکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. شریعت و سنت کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے کریم مالک ہم سب کو رزق حلال عافیت کے ساتھ اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ آپ کے دیے ہوئے مال کو آپ کی رضا و خوشی پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما. ہم سب کو صحت اور عافیت، یا اللہ صحت جسمانی بھی عطا فرما، صحت روحانی بھی عطا فرما دیجیے. شریعت و سنت کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور ہمارے دلوں پہ اللہ اپنی محبت سے ایمان اور ایسا یقین سے تبدیل فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے، اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کی نافرمانی میں نہ گزارے. اے کریم مالک اپنے کرم سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، اپنی رحمت ہماری جانوں پر انڈیل دیجیے، اپنی رحمت کا آبشار ہماری جانوں پر انڈیل دیجیے. ہم سب کو اپنا ولی، اپنا دوست، اپنا مقرب بندہ اور فرمانبردار بندہ بنا دیجیے. یا اللہ اپنے کرم سے ان دعاؤں کو ہمارے حق
میں قبول فرما، ہمارے گھر والوں اولاد کے حق میں قبول فرما، ہمارے بھائیوں رشتہ دار دوست احباب کے حق میں قبول فرما، سارے عالم کے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما دیجئے. اور یا اللہ ہماری جانوں کو عافیت نصیب فرما، ہماری جان کی حفاظت فرما، ہماری عزت کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والے اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے مکانات کی حفاظت فرما، ہماری دکان، ہماری تجارت، ہمارے املاک کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے عزتوں کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی